بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أعيذ الله بن عبد الله أن عبادة بن سامد وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث یہاں پر نقل کی ہے اس کے اوپر کوئی باب قائم نہیں کیا، لگتا ایسا ہے کہ وہ سابقہ باب سے متعلق ہے. گویا انصار مدینہ کی محبت کا یہ عنوان ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بے مثال خدمت کی، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، انصاری بھی کہتے ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. انصار سے محبت رکھو، اور انصار سے محبت اسی لیے کرنی کہ ان انصاریوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بڑی خدمت کی ہے. اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی دو بڑی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل فرمائی. پہلی فضیلت، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے، اور صحابہ میں جن صحابہ کو بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا موقع ملا وہ بڑے خوش نصیب صحابہ تھے. ایسی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کے لیے فرما دیا اعملوا ما شئتم، تم کو جو کرنا ہو کرو، اللہ نے تمہاری پوری مغفرت فرما دی ہے. کتنا اونچا مقام ہوگا اندازہ لگاؤ. لیکن وہ صحابہ ہمارے جیسے تھوڑے تھے کہ اللہ یوں اجازت دے وے کہ جو چاہے وہ کرو تو وہ گناہ کرنے لگ جاوے، نافرمانی میں لگ جاوے. وہ تو خدا کو معلوم تھا کہ میرے پیارے نبی کے یہ پیارے صحابہ اگر میں ان سے کہوں گا کہ تم کو جو کرنا ہو کرو تو وہ نیکی کے کام میں ہی آگے بڑھنے والے ہیں. خدا نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے. دوسری ان کی ایک فضیلت ہے حضرت عبادہ کی، وہ یہ ہے کہ 12 نقیبوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے، جنہوں نے عقبا میں یعنی مینا کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان بیعت کرنے والوں میں 12 جو نقیب اور ذمہ دار مقرر کیے گئے، ان میں ایک حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دل میں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو نئے نام کی تلاش ہوتی ہے، تو عبادہ یہ بہت بڑے اونچے مقام کے صحابی ہے اور بالکل نیا نام ہے، تو یہ نام بھی جو ہے عام کرنا چاہیے کہ گھر میں اللہ بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام عبادہ رکھنا چاہیے. اب یہ بیت عقبہ کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو تھوڑی دیر بعد ذکر کرتے ہیں، پہلے حدیث سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے آجو باجو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اصابہ 40 سے کم آدمیوں کو عصابہ کہتے تھے، یعنی صحابہ جو بیٹھے تھے وہ 40 سے کم تھے اور حضور کے آجو باجو وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. دیکھو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے کی کرتے تھے. ایک بیعت ہوتی تھی ایمان لانے کی، کوئی کافر مرد، عیسائی مرد، یہودی مرد، منافق مرد یا عورت ایمان لانا چاہے تو ایک حضور ان کو ایمان کی بیعت کرواتے تھے، اور ایک دوسری بیعت ہوتی تھی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے والی بیعت. جیسے کہ ہم لوگ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، وہ اعمال کو ٹھیک کرنے والی اور اپنی گندگیوں کو صاف کرنے والی بیعت ہوتی ہے. تو یہاں حدیث میں یہ دوسرے نمبر کی بیعت مراد ہے. بعض لوگ اس بیعت کا انکار کرتے ہیں تو ان کو کہنے کا کہ بھائی یہ تو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. ابھی بیعت کے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ آگے بڑھ گئے صحابہ فوراً بیعت کرنے کے لیے. تو حضور نے ان کو بیعت کے کلمات پڑھوانے شروع کیے. کہ میں کہتا ہوں تم لوگوں کو دھیان سے سننے کا اور عمل کرنے کا وعدہ کرو. پہلی چیز، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اب ایک شرک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بت کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے جھک جاوے، یہ تو بڑا شرک ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے شرک کیا ہے؟ چھوٹے شرک میں یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی قبر کے اوپر جا کر کے قبر کا طواف کرے، یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے. قبر کے اوپر جا کر کے سجدہ کرے، یہ بھی چھوٹا شرک کہلاتا ہے. یعنی ہے ہی خطرناک، زہر زہر ہے. لیکن وہ جو بالکل بڑا ہے مورتی والا، اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا کم درجے کا. اور قبر کو جا کر کے چومے اور اس کو بوسا دے دے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اور آخری درجہ شرک کا یہ ہے کہ انسان کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرے، حالانکہ نیک کام تو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن جب آدمی کسی کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کو بھی حدیث میں شرک خفی چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے. دوسری بات فرمائی چوری مت کرنا. دیکھو بھائی چوری عام ہے, مال کی چوری کرو وہ بھی چوری, اور میٹر میں گڑبڑ کر کے لائٹ کی چوری کرو وہ بھی چوری, پانی کے میٹر میں گڑبڑ کر کے چوری کرو وہ بھی چوری, یہ بھی سب چوریاں کہلاتی ہے. ولا تزنو اور زینا کا کام مت کرنا, حضور نے ارشاد فرمایا. اور تم تمہاری اولاد کو قتل مت کرنا. عرب لوگ بچیوں کو بیٹیوں کو بہت قتل کر دیتے تھے, الگ الگ شکل تھی ان کی یہاں لڑکیوں کو قتل کرنے کی. ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ جب عورت کو بچہ ہونے والا ہو تو ایک کھڈا کھودتے تھے اور کھڈے کے کنارے کے اوپر وہ عورت کو سلاتے تھے تاکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوئے وہ بچہ کھڈے میں چلا جائے, اور پھر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے. ایک شکل یہ تھی کہ لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, لڑکی پیدا ہوئی سیدھی اس کو کھڈے میں گرا دیتے تھے. اور بعض مرتبہ یہ کرتے تھے کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد تھوڑی بڑی ہو گئی تو بڑی ہونے کے بعد اس کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے. اور ایک تیسری شکل ہے جو آج کے زمانے کے اندر ہے کہ سونوگرافی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ پیٹ کے اندر لڑکی ہے تو دوا پلوا کر کے وہ حمل گروا دیتے ہیں. یہ بھی قتل کرنے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے, کہ جب وہ حمل ہے پیٹ کے اندر اس میں جان آ گئی, چار مہینے پہ عام طور پر جان آ جاتی ہے, پھر چیک اپ کرایا اور پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے لڑکی ہے تو لوگ پسند نہیں کرتے اور حمل گروا دیتے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ ایسی بچیوں کو لڑکیوں کو سوال کریں گے جن کو ان کے ماں باپ نے بچپن میں مار دیا تھا, جن کے مہینے گروا دیے تھے, ایسی لڑکیوں کو خدا قیامت کے میدان میں کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے پوچھیں گے بتلاؤ تمہارے ماں باپ نے تم کو کون سے گناہ میں مارا تھا. وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی فریاد کرے گی. اسی لیے ہرگز ایسا مت کرو. بعض لوگ دیندار ہے ماشاء اللہ, اللہ ہمیں دینداری پر زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھے, لیکن ہمارے اندر بھی ایک گناہ ہے جو گناہ کا ہم کو دھیان نہیں ہے. وہ کیا, کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو جتنی خوشی ہم ظاہر کرتے ہیں لڑکی پیدا ہونے پر اتنی خوشی ظاہر نہیں کرتے. یہ بھی ایک طرح کا خطرناک وبال ہے کہ بھائی لڑکا پیدا ہو تو خوشیاں منائیں گے, لڑکی پیدا ہو تو معمولی خوشی منائیں گے. حالانکہ صحابہ کرام کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ جس عورت کو پہلی سواوڑ میں لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی برکت والی عورت ہے. پہلی ولادت میں جس کو لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی برکت والی عورت ہے. تو حضور نے ان سے جو ہے توبہ کروائی کہ اولاد کو لڑکیوں کو قتل نہیں کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب لوگ لڑکیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تو ایک وجہ اور ریزن اس کا یہ تھا کہ ماں باپ یہ سوچتے تھے کہ ہم کو خود کو کھانے پینے کی تکلیف ہے, ہم غریب فقیر ہے, اب ایک اور ممبر بڑھ جائے گا گھر میں تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے. اس ڈر سے وہ لڑکوں لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے, جیسے آج بھی بہت سے ایسا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سوچ کی اصلاح فرمائی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وایاہم ان قتلہم کان خطئا کبیرا. اپنی اولاد کو غریبی کی ڈر سے قتل مت کرو، ان کو بھی اللہ روزی دیں گے تم کو بھی اللہ روزی دیں گے۔ ان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، ابھی تو اپنا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، خرچہ پانی برابر ہے، ابھی غریبی نہیں ہے، لیکن وہ یوں سوچتے کہ بچے میں بچے بچے میں بچے پیدا ہوں گے اور گھر میں سبھیاں بڑھ جائیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بھوشیہ میں ہمارے اوپر غریبی آ جائے۔ ابھی تو غریبی نہیں، اللہ کھلا رہے ہیں اچھی طرح، لیکن کیا سوچتے، شیطان کیسی گندی سوچ دماغ میں ڈالتا کہ بچے بڑھتے جائیں گے اور خرچہ بڑھے گا اور پھر جو ہے ہمارے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ اسی لیے ہم دو ہمارے دو یا ہم دو ہمارا ایک بہت سکھی چھوٹا کٹمب، سکھی کٹمب، چلو بچوں کو قتل کرو، مہینے گرواؤ، بچوں کو مار ڈالو، یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اور تیسری چیز کیا تھی ان کے یہاں، کہ لڑکی بڑی ہوگی تو شادی کروانی پڑے، جمائے آئے گا اور جمائی کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ جمائی کے بھار کے ڈر سے بھی لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے۔ اسی لیے آج بھی سماج میں ہے ایسا کہ بہت سے داماد سسرال والوں پر بوجھ بنتے ہیں، وہ ظالم داماد ہے۔ بہت سے داماد تو جا کر کے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، بیوی کو مجبور کرتے، تیرے باپ کے پاس اتنے پیسے لیا، یہ لیا، وہ لیا، یہ ظالم لوگ ہیں، شریعت کی نظر میں بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں ایسے جمائی لوگ۔ اور بعض لوگ خاموخواہ خسر کو اور ساسو کو اور بیوی کے بھائی کو سب کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جمائی سر کے اوپر ایک بوجھ کا ٹوکرا بنتا ہے، شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جمائیوں کے نخرے کے ڈر سے عرب لوگ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت پر ہدایت دی کہ لڑکیوں اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ آگے بیعت میں فرمایا، کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیر کے درمیان گھڑو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جھوٹ باتیں گھڑ گھڑ کے چلاؤ مت، جھوٹ باتیں گھڑ گھڑ کے بنا بنا کے چلاؤ مت۔ آج کا زمانہ ہے جھوٹ بنانا، جھوٹ گڑنا اور اس کو چلانا۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ دو چار آدمی ملے، دو چار آدمی بیٹھے تو جھوٹ بات بنائی، جھوٹ گھڑی اور چلا دیا۔ اب تو اس کا ایک بہت بڑا نیا ذریعہ بن گیا، یہ واٹس اپ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ٹویٹر ہے، یہ انسٹاگرام ہے، یہ سب جھوٹ گھڑنے اور بنانے اور چلانے کے بڑے خطرناک ذریعے بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اس طرح جھوٹ بات گھڑو مت، بناؤ مت۔ اس کی ایک شکل اور ہے خطرناک، وہ یہ کہ ایک شادی والی عورت ہے، اس شادی والی عورت کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے اور اس کو حمل ٹھہر جاوے، پیٹ میں بچہ رہ جاوے۔ اب ہوا کیا کہ وہ شوہر بھی ہے لیکن اس نے غلط تعلق کر کے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اب جو پیٹ میں حمل اور بچہ ہوگا وہ زنا کرنے والا اپنی طرف تھوڑا اس کو بتائے گا، وہ بچہ تو اس کے شوہر کا کہا جائے گا، حالانکہ حقیقت میں وہ زنا کرنے والے کی منی کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک تہمت کہ بچہ ہے کس کا اور نام چلے گا کسی اور کا، یہ شریعت میں بڑا خطرناک گناہ کا کام۔ اسی لیے کسی شادی والی عورت سے زنا مت کرو، اس کے اندر بچے کی بھی پوری جو ہے روحانی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ راستے کے اندر کہیں گرا پڑا بچہ مل گیا باغیچے میں اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر باغیچے کے اندر لوگ اس کو اٹھا کے لے آئے, پولیس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بچوں کے جو گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اناتھ آشرم وغیرہ, ان کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ ایسا کوئی بچہ آئے تو ہم کو دے دینا. اب آیا وہ بچہ, لے لیا, گود لیا, اور سب کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بچہ ہے. یہ بھی غلط کام ہے. گود میں لو بچوں کو, لیکن صاف بتلاؤ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے, کسی کا بچہ ہم نے پالنے کے لیے لیا ہے. اور اس کی ایک خطرناک شکل جو آج کل ہو رہی دنیا میں, احتیاط کرو, اس کے لیے بتلاتا ہوں. یہ جو میٹرنیٹی ہوم ہوتے ہیں جہاں عورتوں کی ولادتیں ہوتی ہیں, وہاں ایک وقت میں دو تین چار پانچ عورتوں کو داخل کیا ہوتا ہے, سب کو بچہ ہوئے تو نرسوں کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں پیسوں کے اوپر یا ڈاکٹرنی کے ذریعے سے, اور بچہ ہے وہ کہتے ہیں کس کا گورا خوبصورت لڑکا, وہ تو ہم کو دے دینا, اور ہمارے یہاں کا ایسا کالا مالا ایسا ایب والا ہوئے وہ ان کو دے دینا. اور اس میں نرسوں اور ڈاکٹرنیوں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے پیسوں کی. ایسا ہو رہا ہے دنیا میں. اب ایک ساتھ تین چار عورتوں کو اندر لے گئے ولادت کے لیے, اور اب تو ایسے ایسے قانون ہاسپٹل میں آ رہے کہ کسی کو انٹری نہیں اندر. اب بچہ ہوا, اب ان کی سیٹنگ ہے پیسوں کی بنیاد پر, اور ادھر کا بچہ ادھر, ادھر کا بچہ ادھر, ادھر کا بچہ ادھر, یہ گڑبڑی کروا دی. یہ بھی بڑا خطرناک گناہ کا کام. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آگے فرمایا کہ نیکی کے کام کے اندر نافرمانی مت کرنا, جو بھی نیکی کا کام کہے وہ کام ضرور کر دینا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کام ہی کرنے کا حکم دیں گے, لیکن اس سے ایک بات یہ نکلی کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, چاہے ابا ہو, چاہے اماں ہو, چاہے باس ہو, چاہے استاد ہو, چاہے پیر ہو, اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہوے تو وہ کام کرنا ہمارے لیے بھی گناہ ہوگا, ہم بھی گنہگار ہوں گے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم کیا کریں, ہم تو نوکری کرتے ہیں, باس جو کہے وہ کرنے کا, وہ غلط کہے تو غلط کرنے کا, نوکری کا سوال ہے, چھوڑ دو وہ نوکری. بالکل جائز نہیں. شریعت کے خلاف کوئی حرام اور غلط کام باس کرواوے, سیٹ کرواوے, یا باپ کرواوے, یا ماں کرواوے, یا دوست کراوے, یا کوئی جاہل پیر کراوے, اس کو کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے. اس حدیث سے یہ بات نکلی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے میری اس بیعت کی باتوں پر پابندی سے عمل کرے گا اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ, یقین سے سمجھو کہ اللہ تمہیں ضرور بھی ضرور ثواب عطا کریں گے. آگے ارشاد فرمایا اگر یہ کام میں سے کوئی کام غلط کسی نے کر لیا, مثلا شرک کیا, چوری کی, زنا کیا, اور دنیا کے اندر اس کو سزا ہو گئی, تو یہ سزا اس کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی کوئی سزا, کوئی گناہ کرے اور دنیا میں سزا ہوئے تو اس کی وجہ سے آدمی سدھر جاتا ہے کہ مجھے سزا ہو گئی, اب مجھے توبہ کر کے اپنی زندگی سدھار لینی چاہیے اور پکی توبہ والی زندگی کر لینی چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں لیکن اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں, چھپا دیتے اللہ ان کے گناہ کے کام, اور قاضی اور عدالت تک وہ کام پہنچتے نہیں ہیں. اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے وے, اللہ چاہے تو اس کو سزا دے وے, اللہ کے اختیار کے اندر ہے. تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ہم نے فوراً حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی اور وعدہ کر لیا کہ حضور ہم اس کے اوپر پکا عمل کریں گے. اب یہ بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے. پہلی بات کہ یہ بیعت عقبہ ہے کیا چیز, یہ بہت اونچی اور اہم چیز سمجھنے کی ہے. بیعت عقبہ, عقبہ عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں, پہاڑ کے بیچ میں. وہ ہوتی ہے. اب وہ ہوا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، 11 سال ہو گئے، یعنی حضور کی عمر مبارک 51 سال ہو گئی، اور مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، طائف گئے وہاں بھی بہت ستایا. حج کے دن آتے ہیں تو حج تو بہت پرانے زمانے سے ہیں، دنیا بھر کے کافر لوگ بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے. تو کافر لوگ جب حج کرنے آتے الگ الگ جگہ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. گویا حج کی دعوت کے لیے حضور بہترین موقع مینا کے اندر عرفات میں مزدلفہ میں جا جا کر کے خیموں میں تمبوؤں میں ملاقات کرتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے. اب مدینہ سے بھی ایک قافلہ آیا تھا حج کرنے، مدینہ میں کافر لوگ رہتے تھے، ایک خاندان تھا اوس، دوسرا خاندان تھا خزرج، اس کے بھی 6 آدمی ایمان وہاں حج میں آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو ایمان کی دعوت دی. رات میں چھپ چھپ کے حضور یہ کام کرتے تھے، چونکہ یہ قریشی لوگوں کا ڈر، دین میں جو دعوت دینے جاوے تو حضور کو ماریں ستاویں، چھپ چھپ کر کے حضور ان کی انفرادی ملاقاتیں لیتے، دین میں بھی چھپ چھپ کے چلے جاتے. اب یہ 6 مدینہ والے، ان سے حضور نے ملاقات کی، ان کو قرآن سنایا، ان کو ایمان کی دعوت دی. جب ان 6 آدمیوں کو قرآن سنایا اور ایمان کی دعوت دی، تو یہ 6 کے 6 آدمی حضور کا نورانی چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، او ہو، آپ تو وہ ہیں جن کے لیے مدینہ میں یہودی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، یقیناً وہ آپ ہی ہیں. دراصل ہوتا کیا تھا، مدینہ میں مکس آبادی تھی، یہودی بہت رہتے تھے اور مشرک کافر بھی رہتے تھے. اب مدینہ میں مشرکوں کی آبادی زیادہ، یہودی کم، تو کبھی بھی لڑائی ہوتی تھی تو یہودی لوگ کیا کہتے تھے، آخری نبی کو آنے دو، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی مدد ان پر آئے گی اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑیں گے اور تم کو ہم ایسا ہلاک کروائیں گے جیسے پچھلے زمانے میں قوم عاد قوم سمود کے لوگ ہلاک ہوئے تھے. اس طرح کی دھمکیاں یہودی لوگ مدینہ کے مشرکوں اور کافروں کو دیا کرتے تھے، حضور کے نام سے ڈراتے تھے. اب یہ مشرک لوگ مکہ حج کرنے آئے اور حضور سے ملاقات ہو گئی، تو وہ تو خوش ہو گئے کہ یہودیوں سے پہلے آخری نبی سے ہماری ملاقات ہو گئی، ہم خوش نصیب ہو گئے. تو کہا وہ یہودی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان بنے، ان کو اپنے گھر لے جاوے، اس سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ 6 کے 6 حضرات جو مدینہ سے حج میں آئے تھے، سب نے چپکے چپکے ایمان قبول کر لیا. یہ سب سے پہلے آدمی جو مدینہ میں سے ایمان لانے والے، اور حج کے دنوں میں مینا کے اندر. پھر یہ مدینہ واپس گئے اور جا کر کے پورے مدینہ میں گھر گھر، محلہ محلہ، گلی گلی، ہر جگہ حضور کا چرچا، آخری نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، یہ 6 آدمی مسلمان بن کے گئے، 6 آدمی ایمان لائے. اور مدینہ میں تو جمعہ بھی شروع ہو گئی، ایک عجیب فضا بن گئی پورے مدینہ میں. اب دوسرا سال آیا حج کا، اور یہ دوسرا سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کا 12واں سال. عجیب اللہ کی قدرت، 12واں سال اور 12 آدمی کی جماعت مدینہ سے آئی حج میں، اس میں سے 5 پرانے ریپیٹ ہوئے اور 7 نئے آئے. اور یہ 7 نئے اور 5 پرانے، یہ 7 نئوں نے بھی ایمان قبول کیا اور مکمل 12 آدمی نے الحمدللہ ایمان قبول کر لیا. اب یہ 12 آدمی آہستہ سے کہنے لگے کہ مدینہ میں ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو کوئی قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے استاد بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا قرآن سکھانے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کو بھیجا، جاؤ تم مدینہ میں ماحول بناؤ، تیاری کراؤ، قرآن پڑھاؤ لوگوں کو۔ یہ 12 آدمی یہ دونوں استاد کو لے کر کے مدینہ چلیں گے۔ اب مدینہ میں قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی، گھر گھر چرچا ہو گیا اور بہت لوگوں کے دلوں میں ایمان آنے لگا۔ تو مدینہ والوں نے ایک بڑا مشورہ کیا، مدینہ میں جمع ہو کر مشورہ یہ کیا کہ ہم جس نبی پر ایمان لا رہے ہیں، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت پریشان ہے، مکہ کی پہاڑیوں میں پریشان پریشان وہ گھومتے اور پھرتے ہیں اور مکہ کے لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور کب تک ہمارے نبی مکہ میں پریشان رہیں گے، مکہ میں دکھی رہیں گے، اور کب تک یہ مکہ کے ظالم ہمارے نبی کو ستائیں گے؟ تو کہا کیا کرے، تو کہا مدینہ سے بڑی جماعت جا کر کے حضور کو مدینہ لے آوے۔ یہ ہجرت کی ہسٹری بتلا رہا ہوں، ہجرت کیسے ہوئی۔ تو اب 3rd سال یعنی حضور کو نبی بنائے جانے کے 13th سال، جس سال ہجرت ہوئی اس سال مدینہ سے 75 آدمیوں کا قافلہ حج میں آیا، 75 آدمی آئے اور حضور سے کہا ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر خانگی میں ساری باتیں طے کرنی ہیں، آپ کو مدینہ کی دعوت دینی ہے، آپ کو ہم مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کب ملیں؟ تو کہا رات کے اندھیرے میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ وہیں مینا میں ملیں گے، اور میں آپ کو بتلاؤں اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جائیں، وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور مدینہ والوں کے ساتھ چھپ چھپ کر کے یہ ساری باتیں طے کرتے تھے۔ ابھی آپ کو اگر ذہن میں ہو تو جہاں ہم شیطان کو کنکری مارنے جاتے ہیں اور 3 کنکری سے جب فارغ ہو جاتے ہیں اور مکہ کی طرف آتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ایک پیلے رنگ کی پرانی مسجد ملی ہے جس کی چھت بھی نہیں ہے، وہ تقریباً 1300 سال پرانی مسجد ہے، ویسی کی ویسی، اور وہاں وہ پرانا کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ جگہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ کے آجو باجو میں یہ مدینہ والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی اندھیری میں میٹنگ کی تھی اور ہجرت کی پوری تیاری ہوئی تھی اسی جگہ کے اوپر۔ وہ مسجد جو ہے ابھی جب مینا میں پہاڑ توڑے تو مسجد سامنے آ گئی، پہلے پہاڑ کے پیچھے تھی، اب بالکل سامنے آ گئی۔ وہاں جاؤ چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہے لیکن عجیب نورانیت اور برکت اس جگہ پر معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں ہجرت کے مشورے ہوئے ہوں، جہاں مدینہ والوں نے 3 مرتبہ جماعت در جماعت ایمان قبول کیا ہو، وہاں نورانیت اور برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ رات کے وقت جمع ہوئے یہ مدینہ کے 75 آدمی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ حضور کے چچا بھی آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان تو ابھی نہیں لائے تھے، بعد میں لائے، لیکن بھتیجے کی محبت میں کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ کر نہیں ڈالے، حضرت عباس بھی آئے۔ مدینہ والوں نے سب نے دعوت پیش کی، حضور آپ ہمارے یہاں مدینہ آپ تشریف لے آئیے۔ مکہ والوں نے ستانے میں بہت حد کر دی، اب آپ آ جائیے ہمارے یہاں۔ تو چچا عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مدینہ والوں سوچ لو، بہت اچھی طرح سوچ لو، تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے تو پورے مکہ والے تمہارے دشمن بنیں گے، مکہ والوں سے تمہاری لڑائی ہوگی، دوسرے عرب اور عجم کے لوگ تمہارے دشمن بنیں گے، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور حالات آوے تو تم ان کو نکال دو کہ جاؤ مدینہ سے باہر چلے جاؤ. اسی لیے ابھی سوچ لو, ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے لیکن بعد میں ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا. پھر چچا عباس نے فرمایا کہ میرے جو یہ بھتیجے ہیں پورے مکہ میں بڑے عزت والے ہیں, بھلے ان پر لوگ ظلم کرتے ہو لیکن ان کی بڑی عزت ہے, لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, محبت کی نظر سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو ان کی عزت کا خیال کرنا, ان کو لے جاؤ. تو مدینہ والے کہنے لگے حضور کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم تمہاری بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری اور میرے صحابہ کی حفاظت کرنا کا وعدہ ہمارا. جان دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے, لیکن ہم آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدینہ میں حفاظت کریں گے. اور زندگی کا سودا ہم کبھی آپ کو الگ نہیں کریں گے. یہ مدینہ والوں نے اسی وقت مینا میں بیٹھ کر پکے وعدے کیے. پھر یہ ہوا کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے حضور کو ایک عجیب بات کہی, کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو مکہ میں آپ پر بہت حالات ہے, تکلیف ہے, اسی لیے آپ مدینہ آ رہے ہیں اور ہم آپ کی ہر طرف سے حفاظت کریں گے, لیکن جب حالات اچھے ہو جائیں, اللہ آپ کو کامیاب کر دے, آپ پر ایمان لانے والے ہزاروں ہو جاوے, تو آپ کہیں ہم کو چھوڑ کر مکہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نا؟ دیکھیے مدینہ والوں کی شان, کیسی محبت حضور کے ساتھ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن آپ کو عزت مل جاوے اور آپ کے ماننے والے ہزاروں ہو جاوے اور دشمن نمٹ جاوے تو آپ ہم کو چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں آ جاؤ گے. پھر انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے لیے تو یہودی لوگ مدینہ میں مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں آپ کے آنے کا, اور ہم جب آپ کو لے جائیں گے تو وہ یہودی ہمارے دشمن ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ لے جانا چاہتے تھے اور ہم لے جا رہے ہیں اس لیے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہم یہودیوں سے دشمنی بھی کر لے رہے اور پھر آپ مکہ واپس چلے جاوے تو ہمارا تو سب کچھ چلا گیا, آپ بھی گئے نہ یہودیوں کی دوستی بھی چلی گئی, ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے, سن لو مدینہ والو, میری تمہاری جان میری جان ہے, تمہاری جان میری جان ہے, اور تمہاری جس سے صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی, تمہاری جس سے محبت ہوگی میری اس سے محبت ہوگی, اور اب میں مدینہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا. بہت خوش ہوئے مدینہ کے لوگ, اور یہ 75 کے 75 آدمی اس وقت ایمان لے آئے, اور یہاں حضور کو دعوت دینے کا اور ہجرت کا انہوں نے مشورہ کیا. اب یہ 75 آدمی کی جب واپسی ہونے لگی تو حضرت جبرائیل آئے آسمان سے اور آ کر کے حضور کے بازو میں بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کے حضرت جبرائیل کہنے لگے, یعنی یہ اللہ کا حکم تھا کہ ان 75 میں سے 12 آدمی کو آپ ذمہ دار بنا دو, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 آدمیوں کو ذمہ دار بنایا گیا تھا, آپ بھی ان 75 میں سے 12 آدمیوں کو ذمہ دار بنا دو. اب جبرائیل بازو میں بیٹھ گئے, 75 آدمی پورے ہیں اور حضور ساتھ میں بیٹھے ہیں, اور جبرائیل حضور کو اشارہ کر رہے ہیں فلانے کو ذمہ دار بناؤ, فلانے کو, فلانے کو, یعنی یہ 12 آدمی جو ذمہ دار بنائے گئے یہ اللہ تعالی کے حکم سے, جبرائیل کے اشارے سے یہ 12 ذمہ دار بنائے گئے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں 12 ذمہ دار بنا رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا باقی لوگ جو بچے ہیں وہ کوئی سوال نہ کرے کہ مجھے کیوں ذمہ دار نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے ذمہ دار نہیں بنایا، یہ جبرائیل کے اشارے سے میں 12 ذمہ دار بنا رہا ہوں، اور یہ جو 12 آدمی ذمہ دار بنائے گئے تھے اس میں سے ایک حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اتنی اونچی فضیلت، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس روایت کے اوپر نقل فرمائی، گویا اللہ کی طرف سے جبرائیل کے اشارے پر حضرت عبادہ کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا گیا، اور یہ 75 آدمی کی جماعت خوشی خوشی مدینہ واپس گئی۔ اب تو انہوں نے جا کے پورے مدینہ میں اعلان کر دیا، ہم سب مسلمان ہیں، سب فٹافٹ 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 مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کے جانے سے پہلے تو مدینہ میں اکثریت ایمان والے ہو گئے، پورے مدینہ میں ایمان پھیل گیا۔ دو چار بڈھے تھے پرانے، وہی اپنے پرانے طریقے کے اوپر اڑے ہوئے تھے، وہ ابھی آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ ایمان قبول کرے کہ نہ کرے، قبول کرے کہ نہ کرے۔ اس میں سے ایک بوڑھے کا عجیب قصہ سنا، جب انہوں نے اعلان کیا تو ایک صحابی جو مکہ آ کے مسلمان ہوئے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا کا نام تھا عمر ابن جمعہ، ان کو بھی کہا کہ سوچیں گے، ایمان لانے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ان کا ایک بت تھا لکڑی کا بنا ہوا، تو حضرت معاذ دیکھے تھے کہ میرے ابا اس بت کی بہت عبادت کرتے ہیں، تو رات کو جب ابا سو گئے تو حضرت معاذ اور ان کے سب نوجوان دوستوں نے ابا کا وہ بت اٹھایا، اور اٹھا کر کے مدینہ میں ایک چوبچہ جیسا تھا گندگی کی جگہ، وہاں لے جا کر کے وہ بت رات میں ڈال کے آ گئے چپکے سے۔ اب ابا جان صبح میں اٹھے تو دیکھ رہے ہیں وہ میرا بت کہاں گیا، میرا خدا کہاں گیا، وہ ڈھونڈنے نکلے پورے مدینہ میں وہ لکڑی کا بڑا ان کا بت، تو ایک گندگی کی جگہ کے اوپر ملا، تو بہت محبت سے اس کو اٹھایا، گھر لا کے اس کو نہلایا دھلایا، اس کے اوپر خوشبو لگائی، پھر گھر میں رکھ دیا۔ دوسری رات ہوئی تو حضرت معاذ ان کے بیٹے اور ان کے دوست لوگ دوسری رات میں بھی اٹھا کے لے جا کے ڈال کے آئے، پھر وہ بڈھا صبح میں اٹھے نے جا کر ڈھونڈ کے لاوے، ایسا کچھ رات تک قصہ چلا۔ وہ بڈھے تنگ آ گئے، اور ایک دن وہ بڈھے نے کیا کیا، رات کو سوتے وقت کے اوپر اپنے بت کو کہتا ہے، خدا کی قسم میرے خدا، تیرے ساتھ یہ کون کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لے آج یہ میری تلوار تیرے پاس رکھتا ہوں، رات کو جو بھی تجھے اٹھانے کے لیے آوے تو تلوار سے اس کا مقابلہ کرنا، اگر تیرے میں کوئی خیر ہے تو آج تو تیری ذات کی حفاظت کر لینا، یہ تلوار رکھ کے سوتا ہوں۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں۔ اب رات میں بیٹے معاذ نے دیکھا کہ آج تو ابا نے تلوار بھی رکھی ہے، تو حضرت معاذ نے اور ان کے دوستوں نے وہ تلوار بھی چھپا لی، اور لے جا کر کے وہ لکڑی کا جو ابا کا بت تھا اس کو ایک کنویں کے پاس لے کے گئے، اور وہاں ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، تو مرا ہوا کتا نے وہ ابا کا بت دونوں کو اوندھا کنویں میں لٹکا دیا، ایک ساتھ دونوں کو، اور لٹکا کر کے یہ دونوں یہ سب دوست لوگ آ گئے۔ اب صبح میں باپ اٹھا تو بہت غصے میں کہ آج میرے بت کو خدا کو کون لے گیا، وہ ڈھونڈنے نکلا تو جا کر کے وہاں کنویں کے اوپر دیکھا، ارے ارے تلوار بھی نہیں ہے اور اوندھا لٹکایا ہے اور ساتھ میں مرا ہوا کتا بھی ہے۔ تو اسی وقت پر عمر ابن جمعہ کہنے لگے، اے میرے بت میرے خدا، تیرے میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، اگر تیرے میں بھلائی ہوتی تو میں تجھے تلوار دے کے گیا تھا، تو اپنا مقابلہ کرتا اپنی حفاظت کرتا۔ بس اسی وقت پر گھر آئے، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، اور حضرت عمر ابن جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر کے صحابی بن گئے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط کام سے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ترتیب سے مدینہ منورہ کے اندر حضور کے جانے سے پہلے یہ پوری اسلام کی ایمان کی فضا بن گئی. تو یہ جو تین مرتبہ مدینہ والوں نے آ کر کے بیعت کی اسی کو بیعت عقبا کہا جاتا ہے, پہلی دوسری, اور اس کے ذریعے ہجرت کی فضا بنی. دوسرا ایک اہم مسئلہ سمجھو, یہ بیعت ہے کیا چیز؟ بیعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی خوشی خوشی اپنی مرضی والی غلط زندگی کو بیچ کر کے اللہ کی خوشی والی زندگی کو خرید لے رہے. خوشی خوشی اپنی مرضی والی غلط زندگی بیچ دے رہے, نکال دے رہے, اور اللہ کی خوشی والی زندگی اپنے اندر اپنا لے رہے, اس کو بیعت کہتے ہیں. اور یہ بیعت جو ہے, دیکھو شریعت میں جو فرض واجب کام ہے وہ تو ہر ایک کو کرنا ہے, بیعت ہوئے اس کو بھی کرنا ہے, نہ بیعت ہوئے اس کو بھی کرنا ہے. لیکن بیعت ہونے کا ایک فائدہ میں آپ کو بتلاؤں, بیعت ہونے کی برکت سے نفل اعمال کے کرنے کے اوپر انسان کو مدد ملتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو بیچارے کبھی تہجد نہیں پڑھتے تھے, بیعت کی ماشاءاللہ تہجد کے پابند بن گئے, اشراق کے پابند ہو گئے, تسبیح کے پابند ہو گئے, قرآن کی تلاوت کے پابند ہو گئے. اور دوسری چیز, بیعت کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اندر کی گندگیاں صاف کرنے میں مدد ملتی ہے. ہمارے اندر حسد ہے, تکبر ہے, دکھلاوا ہے, جتنے بھی بد اخلاقی ہے اس کو صاف کرنا فرض ہے, اس کی صفائی فرض ہے. یہ جتنے بھی بد اخلاقیاں ہیں اس کی, تو وہ بد اخلاقی کی صفائی میں بیعت کی برکت سے آسانی ہوتی ہے اور مدد مل جاتی ہے. اور ایک تیسرا بڑا فائدہ بتلاؤں کہ بیعت ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ایمان پر اچھی موت عطا فرماتے ہیں. یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بات ہے کہ اس کی برکت سے کہ اللہ والوں کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ بیعت ہو جاؤ, سچی محبت کے ساتھ بیعت ہو جاؤ, اللہ اس کی برکت سے ایمان پر موت عطا فرمائیں گے. اس پر بہت سے قصے ہیں, قرآن کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے, لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب, انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ سال پہلے یہ دھلیا جو شہر ہے وہاں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. دارالعلوم دیوبند کی 50 سال انہوں نے خدمت کی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے وہ خلیفہ تھے. تو کہ ایک عورت تھی, اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. بیعت کر لیا, اس کو کچھ تسبیح اور معمولات بتلا دیے, اور پھر حضرت کا اس علاقے میں سفر نہیں ہوا, اور اس عورت کا کبھی دیوبند کی طرف جانا نہیں ہوا. بس بیعت ہوئی, وہ معمولات کو پابندی سے کرتی رہتی تھی, جو وظیفے بتلائے, تسبیحات بتلائی. اور ادھر حضرت قاری طیب صاحب کے ساتھ ملاقات کی کوئی شکل نہیں. اتنے میں اس عورت کی بڑی عمر ہو گئی تھی, بیمار ہوئی, انتقال کا وقت آیا. تو کہا جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو وہ گھر والوں کو کہہ رہی ہے کرسی لاؤ, کرسی لاؤ, میری پلنگ کے قریب کرسی لاؤ, حضرت تشریف لا رہے ہیں, کرسی لاؤ. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیماری کے اندر ایسا کچھ نہ کچھ بول رہی ہوگی, بک رہی ہوگی, کوئی دھیان نہیں دیا. لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا, بہت اصرار کیا, تو گھر والوں نے جو ہے اس کی پلنگ کے پاس ایک کرسی لا کے رکھ دی. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے دیکھو حضرت تشریف لے آئے, دروازے کے اوپر پہنچ گئے, یہ آ رہے ہیں, میری کرسی کے قریب آ کر بیٹھ گئے, اور اب وہ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں کہ بھی کلمہ پڑھ. اور وہ عورت نے زور سے کلمہ پڑھا, پورے گھر والوں نے سنا, اور کلمہ ختم ہوا اور روح قبض ہو گئی. اس کو اللہ والوں کا روحانی تصرف کہا جاتا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر حسن خاتمہ عطا فرماتے ہیں. میرے پیر فی مرشد اول حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت شیخ زکریہ صاحب، ان کے پیر قطب عالم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی خانقاہ میں، مکہ میں بھی حضرت کی خانقاہ تھی، اور وہ جگہ میں نے دیکھی ہے. اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ جگہ بھی یہ سب جو چوڑا حرم ہوا اس میں آ گئی. حضرت کی خانقاہ جہاں مکہ مکرمہ میں تھی، تو حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا بہت اچھا، لیکن کہا حضرت میری دو شرط ہوگی، ایک تو نماز نہیں پڑھوں گا میں، اور دوسرا یہ کہ میں ناچ گان دیکھنے جاؤں گا. اس زمانے میں ٹی وی موبائل تو تھے نہیں، تو کہا ناچ گان دیکھنے جاؤں گا. اللہ والے ہوتے ہیں، بھائی بیٹھ جاؤ، ہو جاؤ بیعت. حضرت نے اس کو بٹھایا، اور یہ جو حدیث میں ابھی کلمات ہم نے سنے وہی بیعت کے وقت پڑھائے جاتے ہیں، وہ کلمات پڑھائے، وہ پڑھ کے چلا گیا. اب خدا کی قدرت دیکھو، اس آدمی کو پورے بدن کے اندر کھجلی کی بیماری ہوئی، عجیب کھجلی، ایسی کھجلی کہ چین نہیں پڑتی تھی. تو دل میں آیا کہ ذرا ٹھنڈا پانی ڈالوں تو ذرا کھجلی میں مجھے راحت ملے. تو ٹھنڈے پانی کے لیے جہاں وضو کرتے مسجد میں، ایسی جگہ کے اوپر وہ چلا گیا اور منہ پر پہلے ٹھنڈا پانی ڈالا، تو اس کو بہت اچھا لگا، کھجلی میں بہت راحت معلوم ہوئی. تو اس نے کہا کہ ہاتھ میں بھی کھجلی، ہاتھ پر بھی پانی ڈالو، تو ہاتھ میں بھی راحت ہو گئی. کہا پیر میں کھجلی ہے، تو چلو پیر کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالو، پیر میں بھی راحت ہو گئی. سر بہت کھجال رہا تھا، چلو سر پہ پانی ڈال دوں، تو سر میں بھی راحت ہو گئی. تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میں نے چاہی نہ چاہے وضو کر لیا، نہیں چاہتے ہوئے بھی میں نے وضو کر لیا. اب جب وضو کر ہی لیا ہے تو اللہ کے لیے میں نماز بھی پڑھ لوں. مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھ لی. اس طرح زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی. پھر ایک مدت تک ایسا رہا کہ جب بھی نماز کا وقت آتا کھجلی شروع ہو جاتی، کہ چلو جلدی وضو کرو اور نماز پڑھو، کھجلی بیٹھ جائے گی. اللہ نے اس نماز کی عادت کی برکت سے تھوڑے دل میں جذبہ آیا کہ میں نماز بھی پڑھوں اور ناچ گان بھی دیکھنے جاؤں، یہ تو بہت غلط بات ہے. اللہ نے وہ ناچ گان بھی چھوڑوا دیا. تو اس کی برکت سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں کی حقیقی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس کے برکات اور انوار سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا، انصار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. تو انصار مدینہ سے اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ عافیت سے ان کی جماعت میں ہمارا حشر نشر فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام اے پیارے پیارے ہمارے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے رب کریم ہم پاپی ہیں گنہگار ہیں مجرم اور خطاکار ہیں مولا لیکن اپنے کرم اور فضل سے معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے اے اللہ یہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول حدیثوں کا یہ مجموعہ بخاری شریف اور اس کے انوار اور حدیث کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشگوار دینی تبدیلی فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما دیجئے زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما دیجئے آپ کا پیار ہمیں عطا فرماؤ آپ کی محبت عطا فرماؤ آپ کا عشق عطا فرماؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرماؤ انصار اور مہاجرین سے محبت عطا فرماؤ بدری صحابہ سے محبت عطا فرماؤ جماعت صحابہ سے ہمیں محبت عطا فرماؤ ان کی شان میں گستاخی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ ان صحابہ کرام نے آپ کے دین کے لیے جو قربانی دی اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا فرما اے اللہ یہ بیت عقبہ کا واقعہ آیا جہاں انصار مدینہ نے حضور کو مدینہ پاک کی دعوت دی تھی اے اللہ ان تمام کے تمام نقبہ کو اور بیت عقبہ اولا ثانیہ میں شریک صحابہ کو ان کی اس محبت اور خدمت اور دعوت کا بہترین بدلہ عطا فرماؤ اے اللہ دین کے ساتھ ایسی محبت کے پاکیزہ جذبات ہمیں بھی عطا فرماؤ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے کامل ایمان اسلام ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ ہمیں تقویٰ والا بنا دیجئے اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ جن کی جو الجھنیں ہیں دور فرماؤ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے پورے عالم میں امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما دیجئے اے اللہ مکہ مدینہ کی حفاظت فرما لیجئے اس کے تقدس کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اس کے تقدس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر خیر کی لائن کی ترقی کے ساتھ تعداد کی ترقی کے ساتھ قائم دائم باقی فرماؤ اے اللہ مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرماؤ اے اللہ ہماری عمر میں علم میں خوب برکت عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین